بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سامعین کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اگر وہ نجات اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ سے محبت کرے اور اتباع اور اقتداء کے سارے حقوق آپ کے لیے مخصوص کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کو نبی بنایا، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، اور پھر یہ مقام اتباع کا ساری کائنات اور سارے انسانوں کے لیے اسوہ اور امام ہونے کا مقام اور مرتبہ خود رب العالمین نے عطا فرمایا. کیسے مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور آپ کا یہ مقام ہے؟ چنانچہ اس کیسے کے جواب میں رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے نبی برحق، مقتدا، امام، سید المرسلین اور دیگر وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، ان کے اس بات کے لیے بہت سارے دلائل فراہم کیے. ایسے دلائل نو بنو قسم قسم کے کہ جن کو دیکھ کر دنیا کا ہر ذہنی سطح کا انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ سچے رسول ہیں. ہم وہی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی صداقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کی ظاہری اور باطنی، ہاں مادی اور معنوی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر کے مالک اور حامل تھے. اسی ضمن میں ہم نے پچھلے درس میں یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل گستری، انصاف پروری اور آپ کا انصاف کا خود کرنا اور لوگوں کو انصاف کی تعلیم دینا بالکل بے لاگ تھا. یہ تو ایک پہلو ہوا، انصاف اور عدل کی ضد ظلم ہے. اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں کہ کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ظلم سے انسانوں کو منع فرمایا اور بڑی خوبصورت اور جامع تعلیم دی کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، اپنے مالک پروردگار کے ساتھ ظلم نہ کرے. اور وہ کیسا ظلم کس معنی میں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی اور کو دیا جائے. وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم کی تعریف کی جاتی ہے. اب اللہ کا حق اللہ کو دینا چاہیے، اگر وہ حق کسی بھی درجے میں کسی اور کو دیا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان اور مظلومیت والا وہ معاملہ نہیں ہوگا جو مخلوق میں مظلوم ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے. تو یہ شرک جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہے. خود اس شخصیت کو جس کو اللہ کا شریک بنایا اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیا گیا، اس کے ساتھ ظلم ہے. اور اپنے آپ پر اس طرح ظلم ہے کہ اپنے آپ کو انصاف کے سب سے بڑے تقاضے کو چھوڑ کر سب سے بڑے ظلم میں ڈال دینا اور اپنے آپ کو گنہگار اور سزا کا مستحق قرار دینا ہے. یہ شرک اپنے آپ پر بھی ظلم کرنا ہے. پھر بندوں میں مختلف قسم کے مظالم ہوتے ہیں. ہر قسم کے ظلم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آئیے عدل کی تعلیم اور ظلم سے ممانعت کے تذکرے کے بعد جس کی ایک پھر سے ایک جملہ کہوں کہ دنیا کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے اور رہے گی. جس سماج اور معاشرے میں عدل و انصاف کا غلبہ نہ ہو، ظلم اور زیادتی عام ہو جائے، وہاں قانون قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے، سنت ہے کہ عذاب آتا ہے. اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے ساتھ حکومتوں کو قائم رکھتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ برقرار نہیں رکھتا. جب ظلم عام ہوتا ہے تو حکومتیں جو ہے بکھر جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. آئیے آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی ایک قدر، ایک پہلو کو مزید دیکھیں. آپ کی سخاوت، کرم اور کرم اور فیاضی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، ایک بیج جس نے زمین میں ڈالے جانے کے بعد سات بالیاں پیدا کی، ہر بالی میں سو دانے. مطلب ایک بیج آپ نے خرچ کیا، سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے کی طرح سات سو نیکیاں، سات سو بیج آ گئے ایک کے بدلے میں. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور زیادہ اضافہ کر کے عطا فرماتا ہے. قرآن میں انفاق کی جا بجا فضیلت، ترغیب بیان کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے عملی اور علمی مفسر تھے تو انفاق فی سبیل اللہ میں آپ سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے باکمال شخصیت تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ دیکھیے کہ آپ کا ہاتھ سخاوت اور فیاضی کے اعتبار سے اس طرح سے کھلا ہوا ہوتا تھا کہ اس کی بھی ہمیں دنیا میں کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد رسول تھے، ہاں ملک رسول نہیں تھے، یعنی بادشاہ نہیں تھے. لیکن آپ کی فیاضی کو اگر دیکھیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی آپ کی فیاضی اور سخاوت کے آس پاس نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، فیاض تھے. وکانا اجود ما یکون فی شہر رمضان. اور آپ رمضان المبارک میں بھی سب سے زیادہ فیاضی پر عمل پیرا ہوتے تھے، یا سب سے زیادہ آپ کی فیاضی شباب پر ہوتی تھی. عام حالات میں بھی دنیا کے دیگر تمام لوگوں سے زیادہ آپ فیاض اور سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں اور چوٹی پر اور شباب پر ہوتی تھی. حتی ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان گزر جائے، وہ داخل ہو تو آپ کے پاس جبریل آتے تھے. فیعرض علیہ القرآن، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ قرآن پیش کرتے. ہاں قرآن کا بعض روایتوں میں یتدارسہ، دور کرتے. ہاں فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. جب آپ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے رمضان میں تو آپ خیر کے، ہاں اچھائیوں میں، سخاوت میں، ہاں بہت زیادہ، اتنا زیادہ فیاض ہوتے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ فیاض ہوتے تھے نیکیوں میں، بھلائیوں میں اور فیاضی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک عمومی بیان ہے کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے. اس سے پہلے بعض روایتوں میں حضرت انس بن مالک اور بعض صحابہ کا ذکر گزرا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تذکرہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ فیاض اور سخی تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسأل شیئاً علی الاسلام الا اعطاہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر، یعنی اسلام کے نام پر کبھی بھی سوال نہیں کیا گیا مگر آپ نے اسے ضرور عطا فرمایا اور بخشا. اب یہ جو آپ کی نوازش، کرم گستری اور فیاضی ہے، اسی ضمن میں اور بھی کئی ذیلی خوبیاں بھی شامل کی جا سکتی ہیں، جیسے مہمان نوازی، حسن سلوک، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے رشتہ داروں اور قریب سے قریب لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ایک نمونہ اور مثال ہے، اور اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. مہمان نوازی میں آپ نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ اگر کوئی پرایا آ جائے، یہاں تک کہ غیر مسلم آ جائے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ہاں ایک کافر آیا آپ نے ساتھ بکریوں کا دودھ پلایا، ہاں اسلام لانے کے بعد اس نے ایک پیچھے اسی میں کہ کافر جو ہے سات آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک آنکھ سے. حضرت سمامہ بن اسال کا واقعہ ہم ذکر کر چکے ہیں آپ کے عمومی اخلاق اور برتاؤ کے ضمن میں، کہ تین دن تک وہ مسجد نبوی کے ایک ستون سے بندھے ہوئے تھے، روزانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے وہ جواب دیتے، اور تیسرے دن جب آپ نے انہیں رہا کر دیا آزاد کر دیا اور وہ جا سکتے تھے، تو آزادی پا جانے کے بعد وہ غسل کر کے واپس آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کا شہر، ہاں آپ کا چہرہ جو پہلے مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا اب سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے. یہ اچانک برتا تبدیلی کیسے آئی؟ حضرت سمامہ نے کیوں رہا ہونے کے بعد آپ کی غلامی اختیار کی؟ یہ آپ کے اخلاق، آپ کی فیاضی اور حسن سلوک کا نتیجہ تھا. ہاں یہاں تک کہ آپ اپنے دشمنوں پر بدر کے تذکرے میں آپ جانتے ہیں کہ قیدیوں پر اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو صحابہ کم درجے کی غذا کھاتے تھے اور قیدیوں کو اپنے سے بہتر کھانا کھلاتے تھے. دنیا میں ایسی تعلیم اور تربیت کہیں نہیں ملے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے نام پر جب آپ سے کبھی مانگا جاتا تو آپ ضرور عطا فرماتے. قال وہ کہتے ہیں فاتاہ رجل چنانچہ ایک شخص آیا امر لہو بشائن کثیر بین جبلین من شاء الصدقہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بکریوں میں سے اتنی بکریوں کو انہیں دینے کا حکم دیا تو دو پہاڑیوں کے درمیان وادی بھر کے تھی، دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی جگہ تھی وہ پوری جگہ بھر کے بکریوں کی تعداد تھی، بھیڑ تھی، اتنی بکریاں اس شخص کو دے دینے کا آپ نے حکم دیا. فیاضی کی اعلیٰ ترین مثال آپ نے وہ تو وہ کہتے ہیں حضرت انس فرجع الی قومہ وہ شخص اپنی قوم کی طرف اپنے قبیلے کی طرف لوٹا اور کہا فقال یا قوم اسلم اے میری قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ، ایمان اختیار کر لو. فإن محمدن یعطی عطاء من لا یخشى الفاقہ فإن محمدن یعطی عطاء من لا یخشى الفاقہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی طرح دیتے ہیں جسے فاقے کا، فقر کا اور تنگی کا کوئی خوف ہی نہیں، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دے دینے کے بعد خود مجھے تنگی ہو جائے گی، فاقے کی نوبت آ جائے گی. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور نوازش کا ایک شاندار نمونہ. ہاں اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک روایت ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فاعطاه غنما بین جبلین ہاں وہی روایت ہے دوسرے الفاظ میں، تو آپ نے اسے بکریوں کا ایک ریوڑ دیا دو پہاڑیوں کے درمیان بھر کر. فاتا قومہ فقال وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے قوم اسلمو اے قوم اے میرے قبیلے کے لوگوں اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو. فإن محمدن یعطی عطاء ما یخاف الفاقہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فیاضی سے کام لیتے ہیں، اس طرح سے نوازتے اور دیتے ہیں جو کہ فاقے کا کوئی خوف نہیں رکھتا. فإن کان الرجل لیجیئو اب نتیجہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ صرف لالچ کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، جیسا کہ ہمارے یہاں پروپیگنڈا کیا گیا کہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے پہنچا، ایسا کچھ لوگوں کے ساتھ عارضی طور پر ہوا. اور اسی لیے آگے حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا ما یرید الا الدنیا اس کا مقصد اور ارادہ صرف دنیا کا حصول ہوتا تھا کہ میں اسلام لاؤں گا تو مجھے کچھ نوازشیں ملے گی، لیکن فما یمسی حتی یکون دینہ احب الیہ تو شام ہونے سے پہلے صبح میں وہ آتا اسلام قبول کرتا اور شام ہونے سے پہلے اس کا دین اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا. وَأَعَزَّ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اور دنیا کے مقابلے میں ہر چیز سے زیادہ مہنگا اور غالب یعنی اہم ہو جاتا تھا، اس کی اہمیت بڑھ جاتی تھی. اسی طریقے سے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کیا غزوۃ الفتح فتح مکہ کے دن جس میں مکہ کو فتح کیا. ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معہ من المسلمین پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو لوگ تھے مسلمان ان کے ساتھ نکلے. چنانچہ انہوں نے حنین میں قتال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اور مسلمانوں کو کی مدد فرمائی اور فتح نصیب فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صفوان ابن امیہ کو اعطا، یوم اذن صفوان ابن امیہ مئتا من النعم، 100 اونٹ عطا کیے، ثم مئتا پھر 100 دیے، ثم مئتا پھر 100 دیے. ابھی آپ نے پیچھے روایت پڑھی تھی کہ دو پہاڑیوں کے درمیان وادی بھر کر ایک شخص کو آپ نے بکریاں دی. اب بتائیے کہ یہاں بھی یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول 100 اونٹ دے رہے ہیں، 100 اونٹوں کے بعد پھر مزید 100 اونٹ دے رہے ہیں، پھر 100 اونٹ دے رہے ہیں. ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے سعید ابن مسیب نے بیان کیا، مشہور تابعی، کہ ان صفوان قال، کہ صفوان نے اس کے بعد کہا، واللہ لقد اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دیا وانہ لابغض الناس الیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت تھے. فما برح یعطینی حتی انہ لا احب الناس الیہ، تو آپ برابر مجھے عطا کرتے رہے، مجھے نوازتے رہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت بن گئے. ہاں اس ایک روایت میں یہ بھی ہے، فقتتلوا والکفار بحنین، ہاں یہ روایت کے درمیان کے الفاظ ہیں، الفاظ کا تھوڑا سا فرق بیان کیا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد جب دیہاتی لوگ اعراب آپ کے پیچھے سوال کرنے لگے اور مانگتے مانگتے آپ کو پیچھے گویا پیچھے کرتے جا رہے ہیں، یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایک درخت کے تک پہنچ گئے، وہاں ٹیک لگانے پر مجبور ہوئے، اور لوگوں اس طرح سے لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، آپ سے مانگتے رہے کہ آپ کی چادر کھنچ گئی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی سواری پر تھے، آپ نے فرمایا کہ میری چادر مجھے لوٹا دو. ہاں کیا تم مجھ پر بخیلی کا خوف رکھتے ہو کہ میں بخیلی برتوں گا؟ ہاں اللہ کی قسم، اگر میرے پاس ان گھنی جھاڑیوں کے برابر بھی مال اور اونٹنیاں ہوتی، اونٹ ہوتے، لقسمتہ بینکم، تو میں تمہارے درمیان اسے تقسیم کر دیتا. لا تجدونی بخیلا ولا جبانا ولا کذابا، تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، نہ بزدل پاؤ گے اور نہ جھوٹا پاؤ گے. بخل، بزدلی اور جھوٹ، دروغ گوئی، یہ عیب کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عیب میرے اندر نہیں پاؤ گے، اگر میرے پاس ہوگا تو میں سب کا سب تقسیم کر دوں گا. اسی لیے جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ درج ہے کہ آپ نے کبھی اپنے گھر میں کل کے لیے کچھ نہیں بچایا. کوئی مال آیا، میں نے اس سے پہلے روایت ذکر کی کہ سلام پھرنے کے بعد آپ تیزی سے اٹھ کر بھاگے، بعد میں لوٹے صحابہ نے سوال کیا، ہاں تو بتایا کہ گھر میں کچھ سونے کا ڈلا آیا ہوا تھا اور میں بھول گیا، میرے گھر میں رکھا رہ گیا، میں نے جا کر غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے اسے بھیجا، حکم دیا اور پھر واپس لوٹا. ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کو ایک خوبصورت یمنی چادر کسی نے تحفے میں عطا فرمائی، آپ گھر میں تشریف لے گئے، اسے زیب تن فرمایا، آپ اس میں بڑے حسین، جمیل اور خوبصورت لگ رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا، صحیح بخاری وغیرہ میں ایک صحابی نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ چادر بہت اچھی ہے، آپ مجھے دے دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر میں چلے گئے. دیگر صحابہ کرام نے اس صحابی کو پورا بھلا کہا کہ تم جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کی آپ کو گویا ضرورت تھی اور آپ نے زیب تن فرمایا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ آپ سے اگر سوال کیا جائے تو آپ کبھی انکار نہیں کرتے. بڑی اہم یہ سخاوت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سوال کیا گیا تو آپ نے انکار نہیں کیا اگر آپ کے پاس ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ تم لوگ مجھے ڈانٹو نہیں، برا بھلا نہ کہو، میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں اسے زیب تن کروں پہنوں، بلکہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی پوشاک بنایا، زیب تن فرمایا ہے، آپ کے جسم سے وہ کپڑا چھو گیا، میں نے اس لیے پہنا کہ اس کپڑے کو رکھوں گا اور اسے جب میں مر جاؤں تو میرے لیے کفن کے طور پر استعمال کیا جائے، ہاں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میرے شامل حال ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخاوت بھی نظر آتی ہے اور صحابہ کرام کی طرف سے آپ کے لیے وارفتگی اور جانساری محبت اور آپ کے تعلق سے برکت کے اصول کا ذریعہ سمجھنا. اور صحابہ نے یہ درجہ برکت کے تعلق سے جہاں تک بات ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز مانا، آپ کے استعمال شدہ چیزوں کو برکت کے طور پر استعمال کرنا آپ کے پسینے کو، صرف یہ آپ کی خصوصیت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا. لہذا جو لوگ آج اس قسم کی روایتوں کو دلیل بنا کر اپنے بزرگوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کے سامان، برتن اور مختلف چیزوں کو متبرک سمجھتے ہیں، وہ اس پر توجہ دیں. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک اونٹنی کے بارے میں جو ہے سودا کیا. کانا قد قل فی السفر، جو کہ سفر میں تھک چکی تھی ہاں وہ اونٹ. فباعہ ایاہ بقضاء درہم، تو ایک مخصوص مقدار کی کے درہم میں انہوں نے سودا کیا. ہاں اور جب وہ ولما جاء یتقاضاه الثمن اعطاه الثمن والجمل معه، جب حضرت جابر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس کی قیمت لینے کے لیے، تو آپ نے قیمت بھی دے دی اور اونٹنی بھی دے دی. ہاں قیمت بھی دے دی اور اونٹنی بھی دے دی، دونوں دے دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عمل تھا، آپ کو پتا تھا کہ حضرت جابر ضرورت مند انسان ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی کی بہت سارے جو امور آپ کو نظر آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی میں ایک پہلو اور بھی ہے، جیسے میں نے شجاعت میں اور بہادری میں ذکر کیا تھا کہ دراصل ایسی فیاضی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کمال توکل کی بھی علامت ہے. ہاں اللہ پر توکل اور ساتھ ہی ساتھ قناعت اور شکر کا پہلو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. ایک انسان جو دنیا دار ہوتا ہے، مادہ پرست، جس کا آج کے زمانے میں دور دورہ ہے، اچھے دیندار، دنیا کے معاملے میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر قناعت نہیں ہے. ہاں اپنے اور اپنے بچوں کے تعلق سے سوچتے ہیں اور اس کو کوئی ناجائز سمجھا بھی نہیں جاتا، بعض حالتوں میں ناجائز ہے بھی نہیں. لیکن ایک آدمی جو سراپا آخرت کو ترجیح دینے والا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، دنیا کی اس کی نظروں میں کوئی قیمت نہیں ہے، ہاں تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کو اس طرح اہمیت نہیں دے گا کہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کرے. اور انسان کے اندر بہت ساری اخلاقی برائیاں، جھوٹ، دھوکہ دہی، لوگوں کے ساتھ چھل کپٹ، یہ حسد، جلن، یہ دراصل دنیا داری اور مادہ پرستی کی جڑ سے ہی پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں. ہاں کہ آدمی دنیا حاصل کرنے کے چکر میں دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، لوگوں کو چھل دیتا ہے. ہاں رشوت ستانی، حرام خوری، یہ ساری چیزیں دنیا کے حصول کے لیے ہے. جب آپ نے دنیا داری اور دنیا سے محبت کی بیماری کو دل سے نکال دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کی خاطر اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اس کی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مخالفت کر کے اسے کمانے کے چکر میں آپ نہیں پڑیں گے. یعنی اس سخاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بہادری، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگا دینا، یہ دراصل دنیا سے عدم رغبت اور زہد کے جڑ سے پیدا ہوتی ہے. اسی میں قناعت بھی ہے اور ہر حال میں اللہ کے شکر ادا کرنے کا جذبہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزاری کا حکم دیا گیا، تمام انبیاء کو، اور آپ سے زیادہ شکر گزار بھی کائنات میں کوئی اور نہیں ملے گا. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ روایت بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہیں. ہاں حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عائشہ صدیقہ سے، الگ الگ الفاظ سے کہ آپ اس طرح سے عبادت کرتے تھے، اتنی شدت اور محنت سے، اتنی مشقت اٹھا کر، کہ آپ کے پیروں میں ورم یعنی سوجن آ جاتی تھی. سوال کیا جاتا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، ہاں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں، وہ اجتہادی سطح کی ہوں، جو نبی کے شایان شان لغزش کہلانے، نبی کے مقام کے اعتبار سے لغزش کہلانے والی چیزیں ہوں، ہاں آپ کے اگلے پچھلے گناہ لغزشیں، یعنی اجتہادی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں، پھر آپ اتنی محنت مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ افلا اکون عبدن شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، مجھے الکوثر سے نوازا، نبیوں کا سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، صاحب مقام محمود کا درجہ دیا، تو مجھے بھی چاہیے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں جو سب سے اعلیٰ مقام دیا تو سب سے اعلیٰ پیمانے کا شکر ادا کروں. اس بنیاد پر یہاں ہم ایک بات جس کا تذکرہ سرسری طور سے آیا تھا، یہ بھی شامل کر لیں کہ عبادت و ریاضت، زہد، قناعت میں بھی، شکر گزاری میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. آپ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی شخصیت ان خوبیوں میں بھی آپ کے کمال اور آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی.
نظر نہیں آتی کہ آپ کے درجے کو پہنچی ہو. آپ قناعت کرنے والے تھے. آج ہمارے یہاں غریب آدمی شکوہ شکایت کرتا ہے کہ وہ امیر ہے میں غریب کیوں ہوں, میں محروم کیوں ہوں, مجھے اس طرح کی مصیبت, اس طرح کی بیماری, اس طرح کی پریشانی کیوں لاحق ہے, میں بدصورت کیوں ہوں, میری بیوی ایسی کیوں ہے, میرے اتنے ہی بچے کیوں ہیں, میری صرف بیٹیاں کیوں ہیں, میرے پاس اولاد کیوں نہیں ہے, میرے اندر فلاں عیب کیوں ہیں. اس قسم کی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات سے تعلق رکھتی ہے ربوبیت سے, اس پر شکایت اس انسان کو ہوتی ہے جس کے اندر قناعت نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کا جذبہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے سے کمتر انسان کو دیکھے. ہاں ہر معاملے میں بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اپنے سے کمتر انسان کو دیکھے. کتنی اعلیٰ بہترین حکیمانہ بات ہے کہ ہر انسان کو چاہیے ہاں ہاں کہ اپنے سے کم درجے کو دیکھے. تو اس سے یہ لائق ہے اس بات کے کہ آدمی کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو. اگر میرے مجھے ایک آنکھ ملی ہے, مثال دوں, ایک آنکھ ملی ہے, اب میں دو آنکھ والوں کو دیکھوں گا تو ناشکری ہوگی کہ اس کو دو دی مجھے ایک ہی دی. لیکن اگر میں نے اپنے سے کمتر کو دیکھا جس کے پاس دونوں آنکھیں نہیں ہیں تو میرے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ارے اس کو تو دونوں آنکھیں نہیں دی, مجھے ایک تو دی. تو اس ایک کی بنیاد پر جذبہ شکر پیدا ہوگا. اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے پر ایک سے محرومی کی بنیاد پر ناشکری ہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو فراموش کر دینے کا معاملہ پیدا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت آپ کی شکر گزاری کا بھی پہلو لیے ہوئے ہے, قناعت پسندی کا بھی پہلو لیے ہوئے ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت, اس کی تقسیم, اس کی حکمت, اس کے علم اور اس پر اس ان بنیادوں پر اللہ پر توکل کرنے کے جذبے کا اعلیٰ مقام نظر آتا ہے کہ جو دیا اللہ نے دیا ہے, ہمیں کوئی شکایت نہیں. اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اگر میں خرچ کر رہا ہوں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کبھی کل کے لیے نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ گھر میں بیوی بچے ہیں, بیویاں ازواج مطہرات تھیں, دوسرے گھر کے لوگ تھے. ہاں تو کیا آپ کو فکر نہیں تھی, آپ اس کا خیال نہیں رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر میں دو دو مہینے تک صرف سوداوین کھجور اور پانی ہوتا تھا, یہی اللہ کے رسول کے گھر کے لوگوں کی غذا ہوتی تھی. تو اسی پر آپ گزارا کرتے تھے لیکن شکوا نہیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, قناعت پسندی تھی. ہاں اور آج جو آیا غریبوں فقراء اور ضرورت مندوں میں خرچ کر دیا, اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ تھا کہ کل کا مالک اللہ ہے. ہمارے یہاں جس طریقے سے پرندے ہیں گھونسلوں میں کل کا سامان اور راشن نہیں رکھتے, صبح جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہماری غذا کہاں مقرر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا, اور جب وہ محنت کر کے کوشش کر کے غذا کی جستجو اور تلاش کرتے ہیں تو پروردگار انہیں شام کو لوٹاتا ہے, تو وہ بھر پیٹ ہوتے ہیں, آسودہ ہوتے ہیں, خالی پیٹ نہیں ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے خواہش مند نہیں تھے, اور آپ نے اپنی نبوت کا دعویٰ جو کیا تو دنیا کی کسی منصب, کسی دولت, کسی حکومت کے حصول کے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ آپ کے پاس تو دنیا کی جو نعمتیں آتی آپ اسے خرچ کر دیتے تھے. ہاں اور آپ قناعت پسند تھے, کم سے کم پر راضی رہتے تھے, اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ خود مسکین رہیں اور مسکینوں میں شمار کیے جائیں. آپ کو مالداری دولت سمیٹنے کا کوئی شوق اور کوئی جذبہ آپ کے اندر نظر نہیں آتا, نہ کبھی آپ نے ایسا مظاہرہ کیا. اس میں دنیا کے لیڈروں اور قائدین کے لیے بھی نمونہ ہے کہ اگر آپ کامیاب سیاستداں, قائد, لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ خود مسکینوں میں رہیں, ان کی ضرورتوں کو سمجھیں, اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے جب آپ پیش پیش اور آگے آگے رہیں گے تو حقیقت میں آپ دلوں سے لوگوں کے قائد ہوں گے. آج لوگ اپنی قیادت الیکشن کے ٹائم کچھ خرچ کر کے لوگوں سے سودے بازی کر کے, کسی کو ڈرا کر, کسی کو دھمکا کر, کوئی چال بازی اختیار کر کے اپنے آپ کو لیڈرشپ کا لائق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست یہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل اور اخلاق میں نظر آ رہی ہے, جس کی بنیاد پر آپ نے دلوں کو مسخر کیا اور آپ کی شخصیت خود بخود ایسی ہو گئی کہ جو آپ کو پڑھے گا, جانے گا, وہ آپ سے لازماً محبت کرے گا, محبت پر مجبور ہوگا, آپ کے تعلق سے دل میں عقیدت اور احترام کا جذبہ پروان چڑھے گا. یہ ہوتی ہے اصلی قیادت. سیکھنا ہے قیادت کے گر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. یہ نیچے کے لوگوں سے کی جاتی ہے. اگر آپ جیسا کہ آج ہماری حکومت ہے کہ غربا مساکین بھوک فاقے سے مست ہیں,
हाँ अभी कोरोना वायरस का मामला आया तो लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक पैदल जाने पर मजबूर हुए। ये हमारी हुकूमत हाँ ऐसी पॉलिसियां इख्तियार करती हैं जिससे बड़े बड़े ताजिरों मिलियनरों का फायदा होता है, गोरबा और मसाकिन गरीब से और गरीबतर होते जाते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरी सियासत है कि आप गरीबों का ख्याल रखते हैं, और जो गरीबों का ख्याल रखेगा तो वो अमीरों पर जुल्म नहीं करेगा, वो सबका ख्याल रखेगा, उनके दुख सुख को समझेगा तो सबके दुख सुख को समझेगा। चुनांचे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान क़ियादत के गुर सीख सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में मनकूल है कि काना यनहाना अन कसीरिन मिनल इरफाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तनाउम और रिफाहियत से बहुत सारी खुशहाली और ऐशो इशरत की चीजों को इख्तियार करने से मना फरमाते थे, गोया आप सादगी की तालीम दिया करते थे। ये चंद उमूर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैयाजी और सखावत से मुताल्लिक थे, और उसके जिम्न में मैंने कुछ ऐसी बातें बयान की कि उन्हें भी एक मुस्तकिल उन्वान के तौर पर पेश किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत में लगना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की इबादत की तफसीलात आप देखिए कुतुब अहादीस में, आपसे बेहतर इबादत गुजार नहीं नजर आएगा। इसमें जुहद यानी दुनिया से बेरगबती, अब एक चीज यहां यह भी जिक्र कर दूं कि दुनिया से बेरगबती जिसे हमारे यहां हिंदुओं से नसारा से सूफियों ने ले लिया और दूसरे मजाहिब की तालीमात से असर इख्तियार किया और उस पर इस्लाम के अनावीन लगा दिए, जुहद का तज़किया नफ्स का अहले तसव्वुफ के यहां, तो यहां जुहद का माना क्या है? नसारा के यहां, बुद्धिस्टों के यहां, जैन मजहब के लोगों के यहां, हाँ ये जुहद का माना क्या है? ये मुकम्मल तौर पर तरके दुनिया, हाँ ये बड़ा अहम पहलू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आपके अखलाक का ऐन फितरत के मुताबिक होने का एक पहलू यह है कि आपने जिस्मानी तकाजों की भी तकमील की और रूहानी तकाजों की भी तकमील की, मादों का भी लिहाज किया और रूहानियत और मानवियत का भी लिहाज किया, इसकी इंतहाई एतदाल के साथ दोनों की रियायत की। दुनिया के दीगर मजाहिब का आप मुताला करें, यह अल्लाह के नबी सल्लम के नबी बरहक होने की एक और बहुत शानदार और बड़ी दलील है, और आपकी सीरत और अखलाक में ये पहलू भी नजर आता है कि आपका किरदार ऐसा नहीं है कि रूहानियत इख्तियार कर रहे हैं, किनात इख्तियार कर रहे हैं, इबादात का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो दुनिया को बिल्कुलिया तर्क कर दिया। हाँ मशहूर वाकया है बुखारी मुस्लिम की वह हदीस के तीन सहाबा ने आकर अल्लाह के रसूलम की इबादत के बारे में सवाल किया उम्मुल मोमिनीन से, और फिर कहा कि हम तो बहुत कम इबादत करते हैं जबकि अल्लाह के रसूल सल्लम का इतना आला मकाम है और आप इस दर्जे की इबादत करते हैं। अब एक ने कहा कि मैं हमेशा रात भर जागूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, और एक ने कहा कि मैं जो है हमेशा रोजे रखूंगा। नबी करीम सल्लम ने सुनकर उन तीनों को जाकर मुखातब किया और कहा कि मैं रातों में सोता भी हूं और नमाजें भी पढ़ता हूं, मैं बीवियों से के हुकूक अदा करता हूं, शादी करता हूं और बीवियों के हुकूक अदा करता हूं, और इसी तरीके से मैं रोजे से भी रहता हूं और बेरोजा भी, ये मेरा तरीका है, जो मेरे तरीके पर रहेगा वो मेरी सुन्नत पर कायम है और जो मेरी सुन्नत से हटेगा उसका मुझसे ताल्लुक नहीं है, मेरे रास्ते से हटा हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तालीम और सखावत का पहलू पेश किया तो साथ ही साथ उम्मत को ये तालीम दी कि अपने और अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी का ख्याल रखें, रिस्क हलाल को कमाने की कोशिश करें, घर में बैठकर मस्जिद और खानकाह में बैठकर अल्लाह अल्लाह करके लोगों की कमाई पर इन्हिसार न करें, जैसा कि हमारे यहां तसव्वुफ और अहले तसव्वुफ का की तालीम और उनका तरीका है। भीख ना मांगे, ये लोगों के लिए शर्म की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावकार खुददार और बाइज्जत जिंदगी गुजारने की तालीम दी है। अगर एक आदमी को एतमाद है कि मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा और जरूरियात पूरी कर लूंगा, तब वो पूरा खर्च कर सकता है, वरना आपने उम्मत के लिए ये तालीम दी कि अगर माल से खर्च भी करना है तो ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई खर्च करें, अपने और अपने बाल बच्चों के लिए भी जरूर रखें। तो जुहद का माना यह नहीं है कि पूरे तरीके से दुनिया को छोड़ दिया जाए, बीवी बच्चों से ताल्लुक तोड़ लिया जाए, जैसा कि हिंदू धर्म में संन्यास और योग लिया जाता है, हाँ सूफिया खानकाहों में बैठ जाते हैं, नसरानी कहते हैं, जैन मजहब में जो है दुनिया को त्याग दिया जाता है, बुद्धिस्टों के यहां रूहानियत की आला मिसाल यही है कि दुनिया को बिल्कुल ही तर्क कर दिया जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का दीन दीन फितरत है। यहां जुहद का माना यह है कि आप दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दें, अपने फायदों के मुकाबले में दूसरों के फायदों का भी ख्याल रखें और उसको तरजीह देवें, अजर व सवाब और मानवीय معنوی اور روحانی خوبیوں کا لحاظ کریں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دیں. اللہ تعالیٰ کی یہ دعا بھی سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی سے نواز اور آخرت میں بھی, اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا. دنیا اور آخرت دونوں, دنیا بھی مانگی, ترک دنیا دین نہیں ہے کلی طور پر, اور پورا دنیا کو اختیار کر لینا بھی ہر طرح کی خرابیاں پیدا کرتی ہے, اور آج دنیا کے لوگ اسی افراط و تفریط کا شکار ہے. یا تو انسان آخرت کو فراموش کر کے پورا پورا مادہ پرست بن کے جانور کی طرح بن گیا ہے, کھانا پینا اس کا مقصد ہے دنیا کمانا, یا پھر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنی روحانیت کو نیکی کو ترقی دے وے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ روحانی تقاضوں کا کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو کلی طور سے چھوڑ دیوے اور بس خانقاہوں میں, کٹیا میں, جنگلوں میں, بیابانوں میں, تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کرتے رہیں, گیان دھیان میں لگے رہیں اور بلندیاں حاصل کریں. دونوں گمراہی ہے, دونوں غیر فطری بات ہے. فطرت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ہمیں نظر آتا ہے, کہ آپ دنیا کے لوگوں کے حقوق بھی, اپنے جسم کا بھی حق ادا کر رہے ہیں, ازواج بیویوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں, دوست احباب کے, سماجی معاشرتی تعلقات کے حقوق ادا کر رہے ہیں, دین کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا نمونہ پیش کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت اور فیاضی کے ضمن میں, اور پھر اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول کی شکر گزاری, قناعت پسندی اور عبادت زہد کا پہلو بھی شامل ہو گیا. اس کے ذکر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چند خوبیوں کا بھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.